لمجموعون، البتہ جمع کیے جانے والے ہیں، الى میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وقت پر، یعنی قیامت کے دن پر سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ایک وعدے کا وقت اور وعدہ گاہ ہے سب کی. ثم انکم ایہ الضالون المکذبون، پھر یقیناً تم اے گمراہو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، البتہ کھانے والے ہوگے زقوم کے درخت میں سے، فمالئون منہ البطون، پھر بھرنے والے ہوگے اس سے پیٹوں کو، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے زقوم کے درخت سے ہی پیٹ بھر لوگے، حالانکہ وہ انتہائی بد ذائقہ تلخ درخت کا کھانا ہے، لیکن جب بھوک لگے گی تو وہ بھی شکر کر کے کھا لیں گے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ذرا مرضی کا کھانا نہ ہو تم کتنے نخرے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کتنی حجتیں کرتے ہیں، جب کھانا ہی صحیح نہیں ملتا تو پھر کام کیا کرنا ہے. یعنی ذرا مرضی کے خلاف چیز ہو جائے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، ہر عہد توڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، سارے اللہ اور بندوں سے کیے ہوئے عہد توڑ ڈالتے ہیں. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں اچھے کھانوں کی چاہت یا اشتہا یا خواہش کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی غافل کر دے کہ بدلے میں کچھ اور کھانا پڑے. تو جو زقوم سے بچنا چاہتا ہے وہ دنیا میں روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ کی اطاعت پر جمع رہتا ہے. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پینے والے ہیں اس پر کھولتے ہوئے پانی سے، یعنی زقوم کھا کے جب پیاس لگے گی تو ابلتا پانی گھٹ گھٹ پی جائیں گے، تو اندر جا کے وہ کیا گڑگڑاہٹ کرے گا، کیسے کیسے ابال آئیں گے، کیسی کیسی پیٹ درد ہوگی. پھر ایک تو زقوم کا زہر کھائے انسان اور اوپر سے ابلتا پانی پیے، تو اندر جا کے ہر چیز کو گلا نہ دے، وہ اذیت اور تکلیف اور ٹارچر کی انتہا نظر آتی یہاں اگر کوئی محسوس کر سکے. اور جس کو یہ محسوس ہو وہ ہر حرام کھانے سے بچ جائے، وہ کبھی بھی حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے. فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، پھر وہ پینے والے ہوں گے پیاس سے اونٹ کی طرح پینا. ہیم کا لفظ جو ہے اونٹ کے مرض استسقاء کے لیے بولا جاتا ہے، کہ وہ پانی پیتا چلا جاتا ہے پیتا چلا جاتا ہے. اہیم کہتے ہیں پیاسے اونٹوں کو، اور یہ خاص بیماری ہوتی ہے اونٹوں میں کہ جتنا پانی پیتے اتنی ان کی پیاس بڑھتی ہے، پیٹ پھٹنے کے قریب ہوتا ہے لیکن وہ اور پانی پیتے ہیں، یعنی پینے سے تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن پیاس نہیں ختم ہوتی. تو اہل جہنم کی بھی پانی پی پی کر پیاس نہیں ختم ہوگی، وہ بھی کیسے سکتی، جب بہت سخت دھوپ گرمی سے انسان آتا ہے تو کیا جی چاہتا ہے، چائے پیئے، بغیر ٹھنڈا کیے ہوئے پانی پیئے، نہیں، اس وقت تو گرم پانی زہر لگتا ہے، گرم پانی نہیں پی سکتے، ٹھنڈا پانی چاہیے، اور وہاں ٹھنڈا چاہیے، اور وہاں کیا ہے کہ ابلتا پانی، اس لیے وہ پی کر بھی پیاس نہ بجھے گی. پیاس سے اونٹ کی طرح، یا ٹاس لگے ہوئے اونٹ کی طرح، یعنی وہ جو بیماری والے اونٹ کی طرح وہ پانی پیتے چلے جائیں گے، شدید پیاس. آپ دیکھیے کہ پانی کا زیادہ پینا بھی تو ایک تکلیف کا سبب ہوتا ہے نا. کبھی آپ کو بہت پیاس لگی ہو پھر آپ پانی زیادہ پی لیں، پھر کیا ہوتا ہے، الٹا اور پریشانی ہو جاتی، یعنی وہ پی کر بھی تکلیف دیتا ہے. یہاں کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی ٹھنڈک نہیں اس میں، لیکن پیاس اتنی شدت کی ہوگی، یعنی یہ پیاس بھی ایک عذاب ہوگا جو بجھنے کا نام نہ لے گی، اور پھر پانی کی کثرت ایک اور عذاب ہوگا، یعنی زیادہ پینا اس کا اور مصیبت کا سبب ہوگا. ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہے جزا سزا کے دن میں، قیامت کے دن. یہاں بطور استہزاء کے جہنم والوں کو ملنے والی چیزوں کو مہمانی کہا گیا، جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، فبشرہم بعذاب علیم.
واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وكانوا يصرون ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشارب ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے کیوں نہیں مان جاتے یقین کیوں نہیں کر لیتے افرأیتم ما تمنون کیا پھر دیکھا تم نے غور کیا تم نے جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو اأنتم تخلقونہ کیا تم اس کو تخلیق کرتے ہو ام نحن الخالقون یا اس کے بنانے والے ہم ہیں یعنی بچے کی تخلیق کون کرنے والا ہے اس میں انسان کی کیا قدرت ہے کیا کمال ہے نطفہ ٹپکانے کی حد تک تو تمہارا اختیار ہے لیکن اس کے بعد نہ کوئی اختیار مرد کو ہے نہ عورت کو نہ دنیا کی کسی اور طاقت کو کہ وہ اس سے استقرار حمل کر سکے اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ اس سے لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا پیدا ہوگا اس کا رنگ کیا ہوگا اس کی شکل کیا ہوگی اس کے نقوش کیسے ہوں گے اس کی عمر کیا ہوگی اس کا وزن کتنا ہوگا اس کی صفات کیا ہوگی وہ دیکھنے والا ہوگا یا سننے والا یا بولنے والا وہ ذہین ہوگا یا کن ذہن ہوگا یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے یہ سب کچھ کون بناتا ہے اَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو ام نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ جس طرح تمہاری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے موت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے یعنی ہر شخص کی موت کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے کوئی بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا وہ جس کو جب چاہے موت دیتا ہے ایک سپرم اور ایگ کے ملاپ کے وقت بھی کتنے بے شمار لاکھوں سپرمز ہوتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں جن کے اندر زندگی نہیں رہتی اسی طرح عورت کے ایگز میں سے بھی صرف ایک ہی عموماً تخلیق کے کام میں آتا ہے اور باقی ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح بعض اوقات ایک جنین اپنی زندگی کے بالکل ابتدائی وقت میں ہی ابتدائی حصے میں ہی ختم ہو جاتا ہے گر جاتا ہے یعنی تھوڑے ہی عرصے کا فیٹس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بعض اوقات چند ہفتوں کا بعض اوقات چند مہینوں کا بعض اوقات ماں کے پیٹ میں ہی بچہ مر جاتا ہے کبھی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے کبھی بچپن میں مر جاتا ہے کبھی جوانی تک پہنچتا ہے کبھی بڑھاپے تک کئی کئی سال بڑھاپے میں بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا ہے یہ موت کا وقت کس نے لکھا یہ کون تقسیم کرتا ہے یعنی موت کا آنا تو ایک اٹل حقیقت ہے لیکن اس کا وقت مقرر کرنا اس کا اندازہ کرنا یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے کس کے اختیار میں ہے تو جب پیدا ہم نے کیا موت ہمارے ہاتھ میں ہے تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو رجوع کیوں نہیں کر لیتے اطاعت کیوں نہیں کر لیتے وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہیں ہم ہارنے والے نہیں ہیں ہم مغلوب کیے جانے والے کوئی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتا الا ان نبدل امثالکم کہ ہم تمہاری شکلیں بدل ڈالیں وننشئکم فیما لا تعلمون اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے نہیں ہو پیدا ہم نے کیا موت کو تقسیم ہم نے کیا اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور تمہیں ایسی شکل میں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو یعنی شکلیں بدل دیں یعنی انسان سے جانور بنا دیں، بندر اور خنزیر بنا دیں، یا کسی اور مخلوق کی شکل میں پیدا کر دیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے دنیا میں آنے پر انسانی شکل سے زیادہ بعض اوقات حیوانی شکل رکھتے ہیں. ایسی ایسی خوفناک شکلیں ہوتی ہیں کہ انسان بعض اوقات دیکھ نہیں پاتا، نگاہ نہیں ٹھہرتی. یہ سب کچھ بھی کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم اپنی پہلی پیدائش کو جانتے ہو، اپنے وجود کو دیکھو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں مان جاتے کہ جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا تم نے غور کیا کہ جو بیج تم بوتے ہو، جو کھیتی تم لگاتے ہو، اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس کھیتی کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں؟ یعنی زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اور اس سے جو پودا نکلتا ہے، ایک بے جان بیج جس طرح زمین کو پھاڑ کے باہر آتا ہے، یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ جس طرح ماں کے پیٹ میں ایک بیج سے بچہ بنتا ہے، اسی طرح زمین کے پیٹ میں ایک بیج ڈالنے سے ایک پودا اگتا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ تم تو صرف بیج ڈالتے ہو، اس کے بعد زمین کے پیٹ میں اندھیروں میں جو تخلیقی عمل ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ پھر اس نازک سی کومپل کو کون سکھاتا ہے کہ سخت سے سخت زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آئے؟ اس کے اندر یہ زور کون ڈالتا ہے؟ اس کو راہ کون دکھاتا ہے؟ پھر وہ پھلنے پھولنے کا طریقہ اسے کون بتاتا ہے؟ اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. تفکر کو کہتے ہیں تعجب کرنے کو، پشیمان ہونے کو، باتیں بنانے کو، تعصب کرنے کو. اس میں خوشحالی کا معنی بھی آتا ہے اور ندامت کا معنی بھی آتا ہے. یعنی تمہاری کھیتی کو سرسبز اور شاداب کرنے کے بعد جب پکنے کے قریب ہو تو ہم اسے خوش کر کے ریزہ ریزہ بھی کر سکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہی رہ جاؤ کہ سارا کھیت تمہاری آنکھوں کے سامنے جل جائے، اور تم پر ایسی بدحواسی طاری ہو کہ تم صرف باتیں ہی بناؤ، اسباب ہی ڈھونڈتے چلے جاؤ، اس حادثے کی توجیہات ہی کرتے رہو، نقصان کا اندازہ ہی بیٹھے کرتے رہو، کوئی کچھ کہے اور کوئی کچھ کہے، یعنی ہر ایک اپنی اپنی رائے دے، اپنا اپنا فلسفہ جھاڑے. یعنی سب مرحلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وہ نہ چاہے تو بیج وہیں گل سڑ جائے، کچھ بھی نہ اگے. وہ چاہے تو فصل اگنے کے بعد اس کو کیڑا لگا دے. وہ چاہے تو تیار شدہ فصل پہ ایسی بارش برسائے کہ سب کچھ ختم ہو جائے اور تم صرف باتیں ہی کرتے رہ جاؤ. اور کیا کہو؟ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ بے شک ہم پر تو چٹی پڑ گئی. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں، ہم تو محروم رہ گئے. مغرمون کا لفظ غین رے میم سے ہے، مفت کا تاوان یا جرمانہ، وہ مالی نقصان جو کسی قسم کی خیانت یا جرم کا ارتکاب کیے بغیر انسان کو اٹھانا پڑے. کہ ہم نے تو محنت کی تھی، ہل چلایا تھا، بیج ڈالا، پانی دیا، رکھوالی کی، لیکن سب سرمایہ لگا ہوا ضائع ہو گیا. تو یہاں پر تاوان کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ لگا لگایا کھیت انسان کا جل اٹھے، کہ جو بیج ڈالا ہے، جو محنت کی ہے، اس کا بھی کچھ ریٹرن نہ ہو، وہ بھی واپس نہ ملے. اس بات کی وضاحت سورۃ القلم میں آنے والے ایک واقعے سے بخوبی ہوتی، انشاءاللہ آگے وہ پڑھیں گے، جہاں ایک باغ والوں کی مثال آئی ہے اور وہاں ان کے ساتھ یہی حادثہ ہوا کہ سارا پھل ان کا مارا گیا اور پھر وہ صرف باتیں ہی بناتے رہ گئے، محروم رہ گئے. اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، کیا پھر تم دیکھتے ہو اس پانی کو جو تم پیتے ہو؟ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم اس کو اتارتے ہو بادل سے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اس کو اتارنے والے؟ یعنی آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا زہر کر دیں، پھر کیوں شکر ادا نہیں کرتے ہو، کیوں شکر گزار نہیں ہوتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ سمندر کا پانی جس میں دسواں حصہ نمک ملا ہوا ہے، جب وہ بھاپ بن کے اٹھتا ہے تو نمک پیچھے ہی رہ جاتا ہے. اگر وہ نمک ساتھ چلا جائے اور بادلوں کی شکل میں ساری زمین پہ برس جائے تو زمین کا کوئی حصہ کاشت کے قابل نہ رہے. تم بارش کا پانی پی نہ سکو، جس چیز پہ برسے اس کا رنگ خراب کر کے رکھ دے. اب دیکھیں صرف سمندر کی ہوا سے ہی، جس میں تھوڑا بہت پانی شامل ہوتا ہے، کس طرح عمارتوں کے رنگ خراب ہو جاتے ہیں. سی ویو پہ جا کے آپ نظارہ کر سکتے ہیں. تو کہاں یہ کہ ساری زمین پہ ایسی بارشیں برسیں تو تمہارے تو سارے رنگ ہی اٹھ جائیں، پینے کا پانی تمہیں نہ ملے، ہر چیز میں کڑواہٹ اور بدمزگی ہو۔ اب دیکھیں مختلف چیزوں کے جو عرق بنتے ہیں، مثلا گلاب کے پھولوں کا، حالانکہ وہ بھی بھاپ ہوتی ہے، لیکن اس عرق کو پی کے آپ دیکھیں تو اس میں اصل کی خوشبو پھر بھی باقی ہوتی ہے۔ یا جس بھی چیز، جب جڑی بوٹی کا عرق ہوتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اثر رنگ، ذائقے یا خوشبو میں موجود ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی صرف اس کی نکلی ہوئی بھاپ کو ٹھنڈا کرنے سے عرق بنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ کس طرح روزانہ تمہارے بادل اٹھتے ہیں میٹھا پانی لے کر، اور برستے ہیں خوشگوار بابرکت بارش کے ساتھ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہیں، کچھ مشکل نہیں، ہم اس کو کڑوا زہر کر دیں۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، پانی پی کے شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، کیا تم نے کبھی غور کیا، خیال کیا کہ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، روشن کرتے ہو، أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا، ام نحن المنشئون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ عربوں کے ہاں بعض درخت ایسے تھے، مرخ اور افار نام کے، جن کی شاخیں باہم ٹکرا کر آگ پیدا کرتے تھے، جیسے چکماک کے پتھر سے۔ اس وقت دیا سلائی کا زمانہ تو نہ تھا، ایسے ہی درختوں سے آگ جلائی جاتی تھی۔ فرمایا کہ یہ آگ جلانے کا سامان کس نے پیدا کیا؟ آپ خود سوچیں کہ اگر ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں بناتے تو پہلی دفعہ آگ کہاں سے آتی؟ اور اسی طرح درخت سوکھ کر ایندھن بنتے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے تک تو اس دنیا میں صرف ایندھن درختوں سے ہی حاصل ہوتا تھا، تیل اور گیس تو دریافت ہی نہیں ہوئی تھی، ایک لکڑی سے ہی آگ کا تصور وابستہ تھا۔ أفرأيتم النار التي تورون، کیا تم نے غور کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، أأنتم أنشأتم شجرتها، کیا تم نے اس کے درخت کو اگایا، ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں اگانے والے، نحن جعلناها تذکرة، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا، یعنی یہ آگ جو ہے اس میں بے شمار فائدے پائے جاتے ہیں، بہت سی چیزوں کی تیاری میں آگ ہی کام آتی ہے، اگر آگ نہ ہوتی تو تم کچھ بھی کام نہ کر پاتے۔ اور انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے اس زمین پر جو آگ سے کام لے رہی، جانور بےچارے تو آگ پہ اپنا کھانا نہیں پکاتے، ان کو تو آگ سے کوئی غرض نہیں، نہ وہ سردیوں میں اس کو جلا کے سینکتے ہیں، نہ ہی انہیں جنگل میں رہنے کے لیے آگ جلا کے روشنی کرنے کی ضرورت ہوتی، یہ سب کچھ انسان ہی کی ضروریات میں سے ہے۔ نحن جعلناها تذکرة، اس آگ کو ہم نے تمہارے لیے ایک نشانی بنا دیا، یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا، اور یہ آگ ہمیں آخرت کی یاد بھی دلاتی ہے، جہنم کی آگ بھی یاد کراتی ہے۔ وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، اور مسافروں کے لیے، مقوین، مقوی کی جمع، صحرا نشین، مسافر، ان کے لیے ہم نے اس کو فائدے کی چیز بنایا۔ مَتَاعًا یعنی جو لوگ دنیا میں ادھر سے ادھر جاتے ہیں، یعنی پہلے زمانے میں جیسے کہ زیادہ تر سفر زمینی ہوتا تھا، تو پکی ہوئی چیزیں ساتھ رکھ کے نہیں جا سکتے تھے کہ کھانا گھر سے ہی پیک کر کے لے جائیں، یہ ریسٹورینٹس وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، تو عموماً مسافر لوگ جہاں کہیں پڑاؤ ڈالتے وہاں جنگل سے لکڑیاں چن کے لاتے اور آگ سلگا کر کھانا تیار کرتے۔ فرمایا کہ اس آگ کو ہم نے تمہارے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بھی بنایا، اور مسافروں کے لیے بھی فائدے کی چیز بنایا۔ اور اب تک آپ دیکھیں کہ جب بھی کبھی کیمپنگ ہوتی ہے یا لوگ تفریح وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں، تو عموماً جو آگ وغیرہ جلائی جاتی ہے وہ لکڑیوں ہی کی ہوتی، کیونکہ وہی زیادہ کنوینئنٹ ہوتی ہے جنگل وغیرہ میں۔ ان ساری نعمتوں کو پا کر کتنے سوال ہیں، ان سب چیزوں پر اگر آپ غور کریں اور لوگوں کو کرنا سکھائیں تو یقیناً لوگوں کے سر شکر سے جھک جائیں۔ ان آیات میں بہت بہترین درس ہو سکتا ہے۔ ایک ایک چیز کے خصائص آپ بتائیں، یہ سب کچھ کون کرتا ہے، ایکسپلین کرتے جائیں کرتے جائیں، پھر لوگوں سے پوچھیں یہ خود کیسے ہو سکتا ہے، یہ عاجز کر دینے والے سوال ہیں۔ ایک ایک اہم چیز، آگ، پانی، زراعت، انسان کی تخلیق اور موت، یہ سب کچھ لوازمات زندگی میں سے ہیں۔ جب مان جاؤ کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا، فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کی، یعنی پھر اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کا نام لیا جائے۔ اور دوسرا معنی کہ اگر یہ لوگ نہیں بھی مانتے تو نہ مانیں، لیکن آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب عظیم کے نام کی، یا اس کے نام کے ساتھ۔ یہاں پر تسبیح کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان تمام نعمتوں کی وجہ سے جن کی یاد دہانی پچھلی آیات میں کروائی گئی، انسان سے مختلف سوالات کیے گئے کہ وہ تمام چیزیں جن پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے وہ سب کچھ تم کہاں سے حاصل کرتے ہو، جس رب کا دیا ہوا کھاتے ہو اسی کی خوبی بیان کرو، اسی کی پاکیزگی بیان کرو، اسی کا نام لیا کرو، اسی کو یاد کیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ فلا أقسم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، تاروں کے مواقع کی، غروب ہونے کی جگہوں کی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَقَسَمٌ البتہ ایک قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو، عظیم عظیم بہت بڑی، اِنَّهُ بے شک وہ، لَقُرْآنٌ کریمٌ البتہ ایک قرآن ہے عزت والا، فی کتاب ایک کتاب میں، مکنون محفوظ، لا یمسہ نہیں چھوتے اس کو، الا المطہرون مگر مطہرین پاکیزہ لوگ، تنزیل نازل کردہ ہے، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے، اف بحاظ الحدیثی کیا پھر اس بات کے ساتھ، انتم تم مدہنون تم معمولی سمجھنے والے ہو، کیا اس بات کو پھر تم معمولی سمجھنے والے ہو، وتجعلون اور تم بناتے ہو، رزقکم اپنا حصہ، انکم بے شک تم، تکذبون تم جھٹلاتے ہو، فلولا پس کیوں نہیں، اذا جب، بلغت پہنچ جاتی ہے، الحلقوم حلق کو، نرخرے کو، وانتم اور تم، حین اذن اس وقت، تنظرون تم دیکھ رہے ہوتے ہو، تم آنکھوں دیکھتے ہو، ونحنو اور ہم، اقرب الیہ زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کی طرف، منکم تم سے، ولیکن لیکن، لا تبصرون تم دیکھتے نہیں ہو، فلولا پس کیوں نہیں، ان کنتم اگر ہو تم، غیر مدینین نہیں اختیار میں، نہیں جزا دیے ہوئے، نہیں زیر فرمان تابعدار، ترجعونہا تم لوٹاتے اس کو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، فاما پھر اگر، انکانا اگر ہے وہ، من المقربین مقربین میں سے، فروح تو راحت ہے، وریحان اور رزق ہے، وجنت نعیم اور نعمتوں والی جنت ہے، واما اور لیکن، ان کا نا اگر ہے، من اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں میں سے، فسلام لک تو سلام ہے تیرے لیے، من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو. واما اور لیکن، ان کانا اگر ہے، من المکذبین جھٹلانے والوں میں سے، الدالین بہکے ہوئے لوگوں میں سے، فنزلن تو مہمانی ہے، من حمیم کھولتے پانی میں سے، وتصلیت اور داخل ہونا ہے یا جھونکا جانا ہے، جہیم جہنم میں، ان نہذا بے شک یہ، لہوا البتہ وہی، حق الیقین حق ہے یقینی، فسبح پس تسبیح کیجئے، بسم ربک العظیم اپنے رب عظیم کے نام کی. فلا اقسم بمواقع النجوم پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی. فلا پس نہیں، یہاں پر لا نہیں کے معنوں میں اگر لیا جائے تو اس سے مراد پچھلی کسی بات کی نفی ہے. وہ کون سی بات ہے؟ قرآن پاک کے مخالفین کی بات جو قرآن کو شاعری یا کہانت قرار دیتے تھے. فرمایا تمہاری یہ بات درست نہیں. پس نہیں یعنی جو کچھ تم کہتے ہو وہ ماننے کی بات نہیں، بلکہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں. کس چیز کی قسم؟ بمواقع النجوم، ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور بے شک وہ البتہ ایک قسم ہے اگر تم جانتے ہو تو بہت بڑی، یعنی معمولی قسم نہیں. کس بات پر؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ کہ بے شک وہ قرآن عزت والا ہے، یعنی شاعری اور کہانت نہیں ہے. بعض کے خیال میں یہاں پر لا زائد ہے اور معنی کیا ہوگا؟ میں قسم کھاتا ہوں. لیکن زیادہ بہتر یا راجح تفسیر وہی ہے جو پہلے درجے پر ہوئی ہے. قسم جس چیز پر یہاں کھائی گئی ہے وہ مواقع النجوم ہے. مواقع کا لفظ واو قاف عین سے ہے. وقع کا مطلب ہوتا ہے گرنا، ثابت ہونا. اسی سے لفظ وقوع پذیر ہونا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پر لفظ مواقع استعمال ہوا ہے جو موقع ان کی جمع بھی ہے اور موقعتن کی بھی. اگر اس کو موقع ان کی جمع لیا جائے تو اس سے مراد منزلیں، اترنے کی جگہیں، ستاروں کے غروب ہونے کے منازل. اسی طرح اس سے مراد موقع یعنی گرنے کی جگہ، اور اس کی جمع پھر مواقع آتی ہے، مواقع القطر بارش ہونے کی جگہ، مواقع القتال جنگ کی جگہ. اسی طرح اگر اس کو موقع سے لیا جائے تو اس سے مراد بھی گرنے کی جگہ ہوگا. موقع تو طائر کہتے ہیں پرندے کے اترنے کی جگہ کو. تو اس طرح مواقع النجوم کا معنی کیا ہوگا؟ نجوم کے اترنے کی جگہ، جہاں ستارے اتر جاتے ہیں. اب ستاروں کا اترنا ایک تو ان کا غروب ہونا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر ستارے جا کے چھپ جاتے ہیں، اور اس سے مراد عام فہم معنوں میں روزانہ ستاروں کا طلوع اور غروب ہونے کا نظام ہے. لیکن جدید تحقیقات کی روشنی میں مواقع سے مراد بلیک ہولز بھی لیے گئے، جہاں جا کر ستارے ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتے ہیں، نگل لیے جاتے ہیں. یعنی وہ ہول ستاروں کو ایک طرح سے سک کر لیتے ہیں، وہاں جا کے گر پڑتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس سے مراد شہاب ثاقب بھی لیا گیا ہے کہ ان جنات پر جو آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے اور پھر ان کا پیچھا کرنے کے لیے ان پہ ستارے پھینکے جاتے تھے، یعنی شہاب ثاقب کی شکل میں